السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین کرام و حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام بزرگوں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے آج کی موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے فضیلت شیخ سید معراج ربانی حفظ اللہ تشریف لانے والے ہیں. جب تک میں آپ لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے اور آپ لوگوں کے دلوں کے بہل کو بہلانے کے لیے چند اشعار پیشی خدمت کر رہا ہوں. پھر پیام حق سنانا چاہیے، دین کا ڈنکا بجانا چاہیے. پھر پیام حق سنانا چاہیے، دین کا ڈنکا بجانا چاہیے. مرد مومن کو ظلام کفر میں، مرد مومن کو ظلام کفر میں، نور بن کر جگی مگانا چاہیے. نور بن کر جگی مگانا چاہیے. منزل مقصود کی جانب ہمیں، منزل مقصود کی جانب ہمیں، اب قدم آگے بڑھانا چاہیے. اب قدم آگے بڑھانا چاہیے. مرد غازی کیوں ہوا گوشہ نشین، مرد غازی کیوں ہوا گوشہ نشین، پھر اسے میدان میں آنا چاہیے. پھر اسے میدان میں آنا چاہیے. راہ حق میں باندھ کر سر سے کفن، راہ حق میں باندھ کر سر سے کفن، مال و جاں سب کچھ لٹانا چاہیے. مال و جاں سب کچھ لٹانا چاہیے. کاروان امت مرحوم کا، کاروان امت مرحوم کا، خواب غفلت سے جگانا چاہیے. شعلہ زن پھر آتش نمرود ہے، شعلہ زن پھر آتش نمرود ہے، پھر اسے گلشن بنانا چاہیے. ہو گیا ناکام ہر دستور آج, ہو گیا ناکام ہر دستور آج, پھر نظام حق کھلانا چاہیے, پھر نظام حق کھلانا چاہیے. سرفرازی کی تمنا ہو اگر, سرفرازی کی تمنا ہو اگر, سردر حق پر جھکانا چاہیے, سردر حق پر جھکانا چاہیے. ہے کمال آدمیت بس یہی, ہے کمال آدمیت بس یہی, آدمی کے کام آنا چاہیے. ہنسنے والوں کو رلانا سہل ہے, ہنسنے والوں کو رلانا سہل ہے, رونے والوں کو ہنسانا چاہیے. غلبہ دین کے لیے ہم مادیاب, غلبہ دین کے لیے ہم مادیاب, کفر باطل کو مٹانا چاہیے. پھر پیام حق سنانا چاہیے, دین کا ڈنکا بجانا چاہیے. محترم سامعین کرام, یہ وقت کے تقاضے کے متعلق سے چند اشعار تھے جو حماد صاحب نے لکھے ہیں. حضرات, اس میں ہمیں اور آپ کو اس شاعر نے یہ بتلایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے کوہ صفا کے پہاڑیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, ایسے بھی ہمیں بھی پوری دنیا کے اندر چاہے کفر و شرک کے وہ کھائیاں ہوں, چاہے وہ تاریکیوں کی رائیں ہوں, اور چاہے وہ روشنیوں میں ہم پلے ہوں, ہر جگہ ہم کو لا الہ الا اللہ کہ اس کلمے کو بلند کرنا چاہیے, اس مفہوم کو بلند کرنا چاہیے, اور توحید کے ڈنکے کو ہمیں بجانا لازم اور فرض ہے ہمارے اوپر. اور حضرات, اسی طریقے سے اس شاعر نے اپنے زبان میں مرد غازی کیوں ہوا گوشہ نشین, پھر اسے میدان میں آنا چاہیے. حضرات, بہت ساری جماعتیں, بہت ساری ٹیمیں اس بات کی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم مجاہد ہیں. تو پھر مجاہدانہ پنی یہ نہیں ہے, مجاہد کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں. اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے, اسلام خانقاہوں میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے. اگر تمہارے اندر جہادی تڑپ ہے, اگر تمہارے اندر جہاد کا جذبہ ہے, اگر تمہارے اندر جوش اور ولولہ ہے, اگر تمہیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے اور اگر عمل کروانا ہے, اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہے, تو یہ گوشہ نشینی کام نہیں دے گی, بلکہ یہ گوشہ نشینی زہد و قناعت اور تقوی پر یہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا, بلکہ تمہیں میدان میں نکلنا ہوگا, تب یہ پتا چلے گا کہ رب کے لیے تم کتنے مخلص ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کتنے مخلص ہو اور کتنی محبت ہے. ورنہ یہ خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ, گرجا گھروں میں بیٹھ جاؤ, مندروں میں بیٹھ جاؤ,
मंदिर में बैठ करके अगर साधु वहां से अगर घंटे बजाए और कहे यही दीन है तो ये नामुमकिन बात है। वो साधु अगर है सही मानों में अगर दीन की पैरवी कर रहा है तो उसे पूरी तालीमात से लोगों को आशना करानी है। अगर गिरजाघरों में अगर बैठ कर एक राहिब एक पादरी वहीं से और अपने ईसा अलैहिस्सलाम के तारीफी कलमात में गुन गाए वहीं से राग अलापे तो ये उसकी ये नहीं है, बल्कि तालीम तो ये थी ईसा अलैहिस्सलाम की कि कमा हक हो जैसे वो अल्लाह पर ईमान लाए थे और अल्लाह के तरफ से रसूल थे और जो कुछ तालीमात उन पर नाजिल की गई थी उस पर मुकम्मल और राहिब की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बतलाए कि ईसा ये थे और ईसा की माँ ये थी। ईसा न रब का बेटा है और न तीन खुदाओं में से खुदा है और न ही वो खुद खुदा है, बल्कि ईसा एक अल्लाह का बंदा है, ईसा अल्लाह का एक नबी है, ईसा की माँ सिद्दीका है, वो सच्ची थी। ये राहिब की तालीम है और ये बतलाना है राहिबों को, तब वो रहबानियत वो खानकाहों से बैठ करके वो तालीम दे। और जो आज जो मजारों पर बैठे हुए सज्जादा नशीन हैं ये कह रहे हैं कि हम ही हक पर हैं और यही सब कुछ दीन है, तो उनको भी बतलाना चाहिए। अगर ख्वाजा हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम लाए, दातागंज अजमेरी अगर इस्लाम लाए तो उनको बतलाना चाहिए कौन सा इस्लाम लाए, तब तो इस सही मानों में पता चले। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इशार ने हमें और आपको झिझोड़ा है कि मर्द गाजी क्यों हुआ गोशा नशीन, फिर उसे मैदान में आना चाहिए। अगर यकीन ये तमाम तालीमात को अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हो तो कुरान और सुन्नत की तालीम तो ये भी है कि दुनिया के अंदर काफिरों मुशरिकों को तालीम हक पहुंचा करके अगर इनकार करते हैं तुम्हारे खिलाफ अगर बगावत करते हैं तो उनसे जिहाद करो। है कोई जिहाद में निकलने वाला? आज ऐसी तंजीमें ऐसी जमातें हैं कि जिहाद का नाम सुनते ही हवा खारिज हो जाती है। हाँ जिहाद का नाम सुनते ही हवा खारिज हो जाती है। अगर कह दो कि कल जाना है मैदान में तो हाँ राग तो लापेंगे और भाग जाएंगे, जैसे कि मैं खुश शाहिद हूं इस वाके की। मैं बताऊं, नाम लेकर बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर आप अपनी नजर डालें, वही अब्दुल्ला बुखारी है, वही अब्दुल्ला बुखारी है जो आज मिंबरों से अलापता है कि चांद देखी गई फला कमेटी बनाता है और मुसलमानों को आगे बढ़ा करके उनकी गर्दनें कटवा देता है और पीछे भाग जाता है। बाबरी मस्जिद कभी ना शहीद होती मुसलमानों, कभी ना शहीद होती मुसलमानों। अगर हिंदुओं की टीम पहुंची थी तो मुसलमानों की टीम इतनी ज्यादा पहुंची थी कि वो घेर लेते, लेकिन रास्ते में पहुंचे जब ये बसों की बसें दिल्ली से बुक होकर गई, गाजियाबाद नोएडा और मेरठ वगैरह से तमाम बसें गई, लेकिन रास्ते में पहुंचते इस डाकू ने अपने बयान को वापिस ले लिया जिहाद में भेज करके। और अगर पीठ फेरता है क्या हुक्म है इस्लाम का, क्या बोलो मुसलमान है वो, क्या हुक्म है? कत्ल करो उसको। तो ऐसे लोग हैं, अगर यकीनन जुहद तकवा है तो निकलो मैदान में, आओ दिखाओ। जुहद तकवा नहीं है कि खानकाहों में बैठ करके और हकों के नारे लगाओ। बहरहाल शायर ने हमें और आपको बहुत अच्छी जहन दी है और बतलाया है और फिर कहा है शोला जन फिर आतिशे नमरूद है फिर इसे गुलशन बनाना चाहिए। यकीनन हर तरफ कुफ्र इल्हाद की आंधियां चल रही हैं। आज हमें जरूरत है कि हम उस कुफ्र इल्हाद के बीच में कूद करके और उन आंधियों को कलमे तौहीद की आंधियों से, कलमे तौहीद के तूफानों से, कलमे तौहीद के इस वसूल से उसको फिर से हमें गुलशन बना देना चाहिए और ये वाजह कर देना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम कोई दूसरी कौम नहीं है। इसी तरीके से सरफराजी की तमन्ना हो अगर सर दरे हक पर झुकाना चाहिए। मुसलमानों अगर चाहते हो कि रब तुमको ऊंचा कर दे, तुम्हें सबसे दुनिया में बुलंद करे जैसा कि बुलंद किया था, फिर से अगर चाहते हो 313 ने जिस तरीके से सरफराजी चाही तो उस गजबे उहद के मैदान में रब्बे कायनात के सामने ही सर को झुकाया था, उससे पहले और किसी को नहीं पुकारा था। बहुत सारे नबी तो थे ना, आप तो आखिरी नबी थे ना, तमाम नबियों को पुकारना चाहिए, उन नबियों की कौमों में बहुत सारे वली गुजरे हैं, किसी को पुकारा था नहीं। तो अगर सरफराजी की तमन्ना है, बुलंदी की तमन्ना है कि रब हमारे इस कुव्वत को बढ़ा दे, रब हमारे ताकत को बढ़ा दे, रब हमारे इस इस्लाम को जिसको जो उसका दीन है हमारे पर नाफिज किया है, अगर चाहते हो कि ये इस्लाम बुलंद हो, इस्लाम बढ़े और पले, तो यकीन मुसलमानों हमें अपने सर को अल्लाह के दर पर झुकाना होगा, गैरुल्लाह के दर पर नहीं। जैसा कि मजारों पर مندروں میں، خانقاہوں میں اور گرجا گھروں میں جا کر کے جھکا لیتا ہے مسلمان، ایسا نہیں کرنا ہے. اگر سرفرازی کی تمنا ہے تو اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے پاس ہی جھکائیں اور اسی کے لیے سب کچھ کریں. اور پھر ہو گیا ناکام ہر دستور آج، پھر رضا میں حق لانا چاہیے. حضرات دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہیں حقوق نسواں کے نام سے کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں. جی کیا یہ کانفرنسیں منعقد کرنے والے جو حقوق نسواں کے نام سے کرتے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ اور یہ خود لٹیرے ہیں، خود ڈاکو ہیں. ان کو اسٹیج پہ لا کر کے کہیں مشاعرہ کے نام سے شاعرات میں لا کر کے زمرے میں حاضر کر دیا ہے اسٹیجوں پر، اور جس طریقے سے طوائفہ اسٹیجوں پر رقص کرتی ہیں ایسے شاعرہ آ کر کے اسٹیج پر اور شعر تو پڑھتی ہیں لیکن ان کے بال کھلے، ان کے زیب و زینت، ان کی آرائش سب کے سامنے آیا ہوتی ہیں. تو یہ کہیں ادبی دنیا میں لا کر کے ان کو بدنام کیا گیا ہے، کہیں ایئر ہوسٹس کے نام سے بدنام کیا گیا ہے، اور کہیں پر جو ہے ان کو مساوات کا درجہ دے کر کے کہ عملی مجال میں لا کر کے اور ان کے عزت و آبرو کو پامال کیا گیا ہے. لہذا مسلمانوں یہ تمام دستور سب فیل ہوتے جا رہے ہیں. اگر سارے دستور آج حقیقت میں فیل ہو چکے ہیں، ایک دستور ہے وہ دستور الہی ہے. اگر تم چاہتے ہو تو پھر رضا میں حق کو لانا چاہیے، وہی اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور اسوے ہی کو پورے دنیا کے اندر پھر سے رائج کرنے کی ضرورت ہے. تم حق کو اس پہ عملی تطبیق، عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام کرو گے تو یقین اللہ رب العالمین ہمیں بلند کرے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا، ہمیں جامع شہادت بھی عطا فرمائے گا. ورنہ ایسے نفس میں جہاد 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 کرتے رہو، یہ کبھی نہیں جامع شہادت پاؤ گے. شہادت کی تمنا رکھتے ہوئے دل میں بیٹھے رہو، پاؤ گے نہیں پاؤ گے. میدان میں جاؤ گے تب شہادت پاؤ گے، لڑو گے تب پاؤ گے. حضرات قبل عزیز کی فضیلت شیخ آپ کے سامنے آئیں اور درس کا آغاز ہو، پھر ایک بار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسی خیمے کے اندر بہترین کتابوں کے مجموعے اور کیسٹ کے مجموعے کو پیش کیا گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دو کتابیں، فرشتوں کا درود پانے والے اور فرشتوں کا لعنت پانے والے یہ کتاب، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم جو فضیلت شیخ صفی الرحمن المبارک فوری حفظہ اللہ کی ہے، جو عالم اسلام کے اندر سیرت النبی پر کانفرنس منعقد کی گئی اور اس سیرت النبی کی کانفرنس کے اندر سب سے پہلی آلوڈ کی کتاب ہے جو سیرت النبی پر لکھی گئی ہے. اس کی قیمت صرف یہاں پر 18 ریال ہے، جبکہ آپ مارکیٹ میں 35 ریال یا 30 ریال سے کم نہیں پائیں گے. اسی طریقے سے فرشتوں کا درود پانے والی یہ کتاب ابھی ہمارے اوپر جو مکتب میں ہے وہاں سے ہم آپ کو 8 ریال میں دیں گے. 7 ریال 75 حلالے میں بھی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے غرض سے اس کتاب کی تخفیص کر دی گئی ہے اور نیچے یہاں پر 4 ریال میں صرف دی جا رہی ہے، جبکہ اسے پرنٹ ریٹ 8 لکھا ہوا ہے. لہذا کتابوں کو بھی لینا مت بھولیں آپ. اور اسی طریقے سے آپ کتابوں کو پڑھ کر کے اور قرآن و سنت پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ پڑھے ہیں تو کتابوں کو پڑھ کر کے، اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو کیسٹوں میں علماء اور جو ہے مفکرین ملت کے واعظ و نصیحت کو سن کر کے اور جو صحیح بات ہو قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے کر کے آپ صحیح علم کے روشنی میں اپنے عبادات، اپنے معاملات کو ٹھیک اور درست کر سکتے ہیں.
سبا پھول ہنسنے لگے گلستاں جو مٹھا، سن کے صحن حرم میں عمر کی اذان، ہر مسلمان قاضی میں جوان جو مٹھا. جس جگہ بھی ملے ہیں وہ نقش قدم، منزلیں جو مٹھی کا رواں جو مٹھا. आके चुपके इसी क्या कह दिया आपने, सुन के सिद्दीक सारा ज़दां झूम उठा। लाई तशरीफ जब खातमुल मुरसलीन, लाई तशरीफ जब खातमुल मुरसलीन, हर मुसलमान का कल्बे तपां झूम उठा। पहुंचे यसरिब में सरकार के जब कदम, पहुंचे यसरिब में सरकार के जब कदम, मरहबा कह के हर में ज़िबां झूम उठा। किसी ने छेड़ी है महफिल में नाते नबी, किसी ने छेड़ी है महफिल में नाते नबी, जिससे अंजुम हर के नात खां झूम उठा, जिससे अंजुम हर के नात खां झूम उठा। खुद जमीन झूम उठी आसमां झूम उठा, नात सरवर सुनी कुल जहां झूम उठा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک و رازق ہے، اور درود و سلام رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حضرات، آج مورخہ 27 رجب 1421 ہجری موافق 24 اکتوبر سن 2000 عیسوی بروز منگل کا یہ دینی اور اصلاحی و ملی پروگرام منجانب مکتب دعوت و ارشاد صناعیہ جدیدہ ریاض مملکت سعودیہ عربیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. اور حضرات، آج کے اس بزم کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی مملکت سعودیہ عربیہ. حضرات، آج کا موضوع سخن ہے عذاب قبر کی حقیقت، عذاب قبر کی حقیقت. اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے میں اپنے فاضل دوست فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم جملہ سامعین کو اپنے موعظ حسنا سے مستفید فرمائیں. حضرات، قبل عزیز کی فضیلت الشیخ آپ سے مخاطب ہوں، آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں، جو کچھ آپ کو استفسار کرنا ہے براہ راست حائل کے پتے پر یا مکتب دعوت ارشاد صناعیہ جدیدہ کے پتے پر آپ ٹیلی فون کے ذریعہ یا فیکس کے ذریعہ یا خط و کتابت کے ذریعہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. میرا پتہ ہے پوسٹ باکس نمبر 25، ریاض نمبر 11383، فون نمبر 498-222-4، دوسرا فون نمبر 498-222-5 اور فیکس نمبر 498-222-8. آپ ہمیں اس پتے پر خط لکھیں یا فون کریں یا فیکس کریں. فضیلت الشیخ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی موضوع کی وضاحت فرمائیں.
اللہ اکبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر کی حقیقت. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت پکی مضبوط بات کے ساتھ، پکی بات کے ساتھ، ثابت شدہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. دوستو، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. یہ تو ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب یا ثواب جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر، کچھ ایسے اسلام کے نام لیوا فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں جو سراسر قبر کے عذاب کا انکار کر رہی ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر فتنے پیدا کر کر کے امت کو اس قدر شکوک اور شبہات اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین اور ایمان ہے وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے چرب زبانیوں اور ان کی موشگافیوں اور ان کی تحریفات اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے جو ابلیسی تلبیسات ہیں اس مکر اور فریب کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حیدرآباد کے اندر سے میرے پاس حائل کے اندر بے شمار خطوط اور جریدے آئے، کچھ لوگوں نے باقاعدے مسلسل مجھے خط لکھے کہ آج کل ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کے قرب و جوار میں یہ فتنہ منکرین حدیث کا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ سراسر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، بلکہ احادیث صحیحہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور امت کے سامنے بیچارے بھولے بھالے ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے، اب دیکھو قرآن کو مانو گے کہ حدیث کو مانو گے، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. اس طرح ٹکراؤ جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، جو ان کے ایمان و عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو امت کے سامنے رکھ کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس تعلق سے میں آج کے اس بز میں کچھ حقیقتیں لے کر کے آیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہے تو بہت ہی باریک موضوع اور بڑا علمی موضوع ہے، اس لیے میں شروع میں، ابتدا میں آپ حضرات سے تھوڑی سی بھیک مانگوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، اس موضوع کو ذرا ذہن کو، دماغ کو حاضر کر کے سنو اور اس کو سمجھو، کیونکہ یہ جہاں ایمان بالغیب ہے، جہاں آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، وہیں پر اپنے ذہن و شیطانی شکوک اور شبہات کو باقاعدہ علمی روشنی کے اندر اس کو رد بھی کرنا ہے اور اس کو باطل بھی کرنا ہے، اور امت کو جو گمراہیت کے اندر پڑتی جا رہی ہے اس امت کو صحیح رہنمائی بھی کرنی ہے۔ یہ ایک اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا تاکہ ہمارے بھائیوں کے سامنے کلم کلا یہ عذاب قبر کی حقیقت کے تعلق سے تمام باتیں آ جائیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا، موضوع بہت خشک ہے لیکن انشاءاللہ تبارک تعالی ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ، اور یہ نئی اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے جو پڑھا یا سنا ہوگا انہیں کو بات معلوم ہوگی، چونکہ یہ باتیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو اپنے روزی روٹی سے اور بنیادی ایمان اور عقیدے سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی، چے جائے کہ اتنی باریک باتیں سمجھیں۔ لیکن آج کے اس مجلس میں میں نے بہت ہی آسان انداز اور بڑے ہی آسان اسلوب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اس طرح توفیق ادا فرمائے جس طرح صاحب قرآن نے، اور جس طرح صاحب قرآن نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدا کو سمجھایا ہے، اللہ اس طرح ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے سلسلے میں وہ شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا جو اپنے دین کے بارے میں مختلف ہیں، یا جو ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو اور معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے۔ اس میں کسی کو دنیا کے کسی بھی فرد کو اختلاف نہیں، چاہے وہ یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دل و دماغ سے غور سے سوچیں تو اللہ کی قسم یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور روح جسم سے جدا ہوئی، نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، چند گھڑیوں، چند ساعتوں، چند سالوں، چند مہینوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے فاصلہ ہماری زندگی کا۔ اور اسی زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ ہو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اے دنیا کے لوگو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو، انما يدعو حزبه ان ليكونوا من اصحاب السعير، اور یہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تمہیں اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں، تاکہ تم عذاب جہنم سے دوچار ہو۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقی نقشہ یوں بتلایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، آخر اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز، جس طرح ہماری زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ ہم کتنے ہمارے دوست اور کتنے ہمارے عزہ، کتنے ہمارے پہچان والے، کتنے ہمارے احباب جو جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں موت سے غافل اور دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے اور موت سے غافل اور بے پرواہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، اچانک بلکہ انہوں نے اس کو بیکار سمجھا، اچانک ان کے اوپر موت کا فرشتہ مسلط ہوا، توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچا، اور وہ آرزوئیں جن آرزوؤں کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمنائیں اور وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دیں، جب پڈلیاں پڈلیوں سے چمٹنے لگیں اور پڈلیاں پڈلیوں سے رگڑنے لگیں، آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں، اور اس طرح سے جو ہے کچھ بھی زبان گنگ ہو گئی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی، یوں ہی گناہوں سے لدے پدے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئے، انہیں توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا، رنگینیوں نے بھی ساتھ چھوڑا، وہ طوائفیں، وہ بدکار عورتیں اور وہ گانے بجانے والیاں اور وہ گانے جانے لہو لائب کے اندر اس شخص کو ڈبونے والے لوگ بھی دنیا کے اندر رہ گئے، وہ اس کے ساتھ نہ گئے، کوئی ساتھ نہ گیا، اگر کوئی چیز ان کے ساتھ دفن ہوئی تو وہ ایک چیز تھی اور وہ تھی ان کی بدعمالیاں، ان کی بدعمالیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں۔ میرے عزیز، نعوذ باللہ، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس دنیا، اس فانی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگاؤ، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو، آخرت کی گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے اور دنیا کی زندگی پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر مرنا، اگر اس دنیا کے مرنے کے بعد، اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد اگر کوئی زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بہت اچھی بات تھی، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء ولکن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن کل شیء، اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بڑے عیش و آرام کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ایک ایک چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک مومن کو قرار، سکون، چین اس دنیا کے اندر میسر نہیں آتا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کو ایک مسافر کی طرح اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہ منزل جو آخرت کی ہے، جہاں سکھوں سے سکھ ہی سکھ والی زندگی ہے یا دکھ ہی دکھ والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے، اور میرے عزیز، اور جب انسان مرتا ہے تو قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی، قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے، یعنی کافر منافقین کے پاس جب موت آئے، جب موت آ کے پہنچی، موت کا فرشتہ پہنچا تو رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، آخرت کے اندر تھوڑی سی کمائی کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جو وہ خود کافر یا منافق کہنے والا ہے، لیکن اب ان کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں، ان کو کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی برزخ کی زندگی ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اب دوبارہ واپس نہیں ہوں گے اور ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے عزیز، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہم مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، قبرستان پہنچے، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے اور اس طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنایا اور اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں تو اس کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں میں لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، بالکل گہری فکر میں میت کو دفن کر کے بیٹھے اور کریدنے لگے اللہ کے نبی، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تعوذ باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، مرتین و ثلاثن، اللہ کے نبی نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی، دیکھیں اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو کس جگہ لے جا کر اور کون سی بات سمجھا رہے ہیں، انسان کو انسان کی سمجھ میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھانی ہے تو جس طرح کی بات ہے اگر اس ماحول میں لے جا کر کے اس کو سمجھایا جائے تو اس کی سمجھ میں زیادہ بڑے ہی اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے، ایک آدمی عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے اگر اسے موت کی بات بتلائی جائے تو جلدی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک آدمی نہیں جانتا کہ بھوک کیا ہے بلکہ مال و دولت کے نشے میں چور ہے، اسے آپ بھوک کس کو کہتے ہیں، اگر وہ بھوک کی تکلیف اور اس کی شدت اسے بتائیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن اگر اسے بھوکا کر دیں، اگر اسے کسی جنگل میں لے جا کے باندھ دیں دو دن ایک دن، اگر اسے کھانا پانی نہ دیں پھر اس کو سمجھائیں کہ بھوک یہ ہے تو اس کی سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے وہ بات آتی ہے، آئے ہے کہ نہیں حقیقت، بعین ہی اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھنے کی ہے، قبرستان کا ماحول ہے، مردے کو ابھی دفن کیا گیا ہے، میت کو ابھی قبر کے اندر سلایا گیا ہے، کندھوں پہ لاد کے لایا گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، اس وقت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو جو بات سمجھا رہے ہیں کتنی بلیغ اور کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کرتا ہے یعنی جب وہ مر جاتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے، بندہ جب مومن ہوتا ہے تو جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے سفید چہروں کے اندر، بالکل سفید چہروں کے اندر، اور ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، اس شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وَمَعْهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ، اور ان کے ساتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر وہ فرشتے آ کر کے اس بندے مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور وہ بھی اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملک الموت کہتے ہیں ایتہ النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اے پاک نفس، اے محترم اور معزز اور اے مقدس روح، اب تو اس بندے مومن کے جسم سے نکل اور اپنے رب کی مغفرت اور اپنے مالک کی خوشی کی طرف سفر کر، قال فتخرج فتسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس بندے مومن سے روح اس طرح نکلتی ہے، اللہ اکبر، بندے مومن جب ہوتا ہے اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے سراہی جب ختم ہوتی ہے تو آخری قطرہ سراہی سے گرتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، اس طرح سے آخری قطرے کی طرح جسے سراہی سے قطرے ٹپکتے ہیں اسی طرح اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اور پھر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے، پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اس جنت کے جو خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا کفن ہوتا ہے فوری طور پر اس کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے گزرتے ہیں فرشتوں کی جماعت سے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ما هذا الروح الطیب، ذرا مجھے بتاؤ، ہمیں خبر دو یہ مقدس روح کون سی ہے، فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کی روح اتنی خوشبودار ہے، اس کا بڑا اچھا نام لیتے ہیں، ہیں جو دنیا کے اندر اس نے اچھا نام رکھا ہوا تھا. فرشتے کہتے ہیں اس کی خوشبو سے تو پورا آسمان مہک اٹھا ہے. اللہ اکبر. مومنوں مومن بنو مومن. دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی باعزت ہوتا ہے. اور یاد رکھو غریب ہونا یہ ذلت کی نشانی نہیں ہے. کتنے مالدار ہیں لیکن عزت نہیں ہے ان کے پاس. کتنے غریب ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. تو یہ نہ سوچو کہ مال و دولت سے عزتیں حاصل ہوتی ہیں. بڑے مال و دولت والے ہیں لیکن ان کا ماحول اور معاشرے میں کوئی ان کی عزت نہیں ہے. لیکن کتنے غریب لوگ ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت سے نوازا ہے. اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں فرشتے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس طرح سے ساتوں آسمانوں سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ فرشتے. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیین وعیدوہ الی الارض فی جسدہ. اے میرے فرشتو اس میرے بندے کا نام علیین جو ہمارے مقرب بندے ہیں ان بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو اور اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو. اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو. فیاتیہ ملکان. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانہی اور اس کو اٹھاتے ہیں. روح لوٹ آتی ہے قبر میں. یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہی ہماری دلیل ہے عذاب قبر کی حقیقت. اور اس تعلق سے میں پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں. کہتے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. فیقول فیقولانی, پھر وہ دونوں فرشتے ہیں کہ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام, میں مسلمان ہوں, میرا دین اسلام ہے. تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں نہذا الرجل الذی بعث فیکم, تم میں جو آدمی میں نے ہم نے تم میں جو آدمی بھیجا گیا تھا, جو انسان بھیجا گیا تھا, جو ذات بھیجی گئی تھی, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دونوں کہتے ہیں ما یدریک, بتاؤ یہ بات تمہیں معلوم کہاں سے ہوئی کہ تمہارا دین اسلام ہے, تمہارا مالک اللہ ہے, تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ اکبر. جواب سنو. فیقول, تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقته, میں نے اللہ کا قرآن پڑھا, اللہ کی کتاب قرآن میں پڑھا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے پڑھا ہے, اس کے اوپر ایمان لایا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے, میں نے قرآن میں یہ تمام سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں, ہم نے اس کو پڑھا ہے. اللہ اکبر. فینادی منادی من السماء. دیکھو کتنا سہل ہے یہ. قبر کے اندر سوال ہے, یہ ایسا ایگزامنیشن ہال ہے جس کے پیپرز بھی آؤٹ ہیں, سوال بھی آؤٹ ہے, کا جواب بھی آؤٹ ہے. لیکن یاد رکھو دنیا میں رٹتے رہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اگر دل مومن نہیں ہے, نفاق ہے دلوں کے اندر, کجی ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, تو یہی کلمہ زبان سے کل میں قبر کے اندر نہیں نکلنے والا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو یہ تین سوالات کتنے ہلکے پھلکے ہیں ہمارے دنیا کے اندر. ایک مسلمان بننے کے لیے آدمی نے کیا کیا جھمیلے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی بنو یہ بھی کرو وہ بھی کرو, جب تک یہ نہیں ہوگے, جب تک یہ نہیں کرو گے, جب تک یہ دیکھیں. آپ آسان لفظوں میں اللہ رب العزت کے فرشتوں نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا ایمان کیا ہے اور تم جو ہے اس نبی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے اور تمہارا رب یعنی ایمان اور عقیدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جا رہا ہے. نہ نماز پوچھی جا رہی ہے, نہ روزہ پوچھا جا رہا ہے, نہ حج پوچھا جا رہا ہے, نہ زکات صحیح نہیں ہے. یہ تمام سب اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. پہلے سب سے پہلی منزل میں تم سے جو ایگزام تمہاری جو آزمائش کی جا رہی ہے تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اے مسلمانوں پہلے ایمان اور عقیدے کی خیر مناؤ, پہلے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو, ایمان اور عقیدے کو درست کرو. نماز روزے حج زکات یہ بعد کی بات ہے, پہلے ایمان درست کرو. جب تمہارے ایمان درست ہوں گے اس کے بعد اپنے اعمال کو دیکھو کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عمل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے, اس طرح سے عمل کرو. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر نہ کوئی کسی کا مذہب پوچھا جائے گا, نہ کوئی کسی کا سلسلہ پوچھا جائے گا کہ تم قادری تھے کہ نقشبندی تھے کہ سہروردی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے کہ حنبلی تھے کہ فلانے شہر کے ماننے والے تھے فلانے, کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم سے. تین سوالات کیے جائیں گے رب کے بارے میں. پوچھا جائے گا، وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ پوچھا جائے گا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے پھر جب یہ جواب سنتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ان سقد صدق عبدی فافرشو، ندا دینے والا کہتا ہے میرے بندے نے صحیح بات کہی ہے، اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اللہ اکبر، جنت کی قالینیں بچھا دو، وَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ پھر اس کے بعد میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بسترے بچھا دیے جاتے ہیں، پھر اس کی پاک روح، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطَيِّبِهَا، پھر جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اسے ملتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کتنی کشادہ؟ 2 میٹر، 10 میٹر، 50 میٹر؟ نہیں نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مد بصر ہی تا حد نظر، جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ قال ویاتیہ رجل حسن الوجہ، اس کے بعد میں پھر ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے، اچھا کپڑا پہنے ہوئے، اچھی خوشبو لگائے ہوئے، اور پھر وہ کہتا ہے اے بندے خدا، تجھے ہم خوشخبری سنانے آئے ہیں، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ دولت عطا فرمائی ہے، یہ اپنی نعمت عطا فرمائی ہے، تو خوش ہو جا کہ آج اب تو اچھے ہی اچھا تیری زندگی گزرے گی۔ تو وہ کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ اتنا حسین چہرہ، اتنے اچھے کپڑے، اتنی خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا، آخر تو کون آدمی ہے جو مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، ارے بندے میں تیرا ہی عمل ہوں جو نیکیاں کر کر کے تو دنیا میں مرا ہے، آج اللہ نے مجھے شکل عطا فرمائی ہے، اور میں تیرا نیک عمل ہوں جو میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ تقول، اب وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب اقم الساعة، رب اقم الساعة، اے پاک پروردگار قیامت کو ابھی، قیامت ابھی بلا دے، اے اللہ قیامت کو ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنی قبر سے اٹھ جاؤں اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جا کے میں بتلا سکوں کہ ہے میرے اہل و عیال، ہے میرے بال بچوں، دیکھو دنیا کے اندر زندگی میں نے کیسے گزاری تھی، کس طرح سے دنیا کے اندر میں شدت و بلاؤں میں تھا، لیکن آج میری نیکیاں، میرے ایمان، میرے کام آ گئے، اے میرے بچوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے مقدر میں جنت لکھ دیا ہے، اللہ میرے مسلمان بھائی، اللہ ہم سب کو جنت جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پہلی منزل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہم سب نے نبی کی ان پیاری حدیث کے مطابق آخرت کی یہی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، لیکن اگر وہ روح کافر کی ہوتی ہے، روح کسی بد مذہب کی روح ہوتی ہے، کسی منافق کی ہوتی ہے، کسی بے ایمان اور غیر مسلم کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے، تو فرشتے اترتے ہیں آسنوں سے، اور کون سے فرشتے اترتے ہیں؟ عذاب کے فرشتے، کالے کلوٹے، چہرے خطرناک اور بھیانک، اور ان کے ہاتھوں میں موٹا کھردرا سکمبل ہوتا ہے۔